بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إدام سالن کو کہا جاتا ہے، ہماری جو کتاب ہے اس میں اسی طرح یہ باب لکھا ہوا ہے. بعض نسخوں میں سالن یا جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی ہیں، یعنی گویا کہ سالن کے علاوہ اور چیزیں بھی، اس کا بھی ذکر باب کے اندر ہی آ جاتا ہے. بہرحال روایات سے معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سالن کھایا یا جو بھی چیز کھانے کے طور پر استعمال فرمائی ہے، مثال کے طور پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اس کی چند روایتیں نقل کی ہیں، لیکن گزشتہ باب کے مقابلے میں یہ باب ذرا طویل ہوگا، اس لحاظ سے کہ اس میں تقریباً 30 روایتیں ہیں. ویسے اس عنوان پر یہ تو امام ترمذی تو صرف گویا مثال کے طور پر کچھ چیزیں ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں. اس عنوان پر ضرورت تو تھی کہ کوئی مفصل کتاب ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی چیزیں کھائی ہیں، کن کھانوں کا ذکر آیا ہے. اگرچہ متفرق کتابوں میں اس کا ذکر ہمیشہ رہا، لیکن پھر ایک کتاب لکھی گئی شمائل کبرا کے نام سے، بہت اچھی کتاب ہے شمائل کبرا، وہ اردو میں ہے، اصل اردو میں ہے. اس میں اصل یعنی جو چیز یعنی اس کی بہت خوبیاں ہیں، اور اس میں یہ کمی آ جاتی ہے کہ اس میں صرف اردو ہے، عربی نہیں ہے. تو نفس اصل حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ نہیں معلوم ہوتے کہ کیا الفاظ اس میں انہوں نے لیے ہیں. بہرحال اصل انہوں نے اردو، چونکہ اردو والوں کے لیے لکھا ہوا ہے تو اس میں صرف ترجمہ ہی ہے، ورنہ کتاب بہت ضخیم بن جاتی. تو وہ شمائل کبرا کے نام سے، تو ایک تو یہ کہ اس میں عربی احادیث نہیں ہیں، اور دوسرا یہ کہ احادیث کی تحقیق پر انہوں نے زیادہ کوئی زور نہیں دیا، بس جو حدیث ملی اس کو نقل کر دیا، چاہے اس حدیث کا جو بھی درجہ ہو وہ پڑھنے والا خود ہی دیکھ لے کہ کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ اب اردو میں حدیث اور پھر اس کا درجہ بھی معلوم نہ ہو تو ہر شخص اس میں ٹھیک ہے حدیث ہے، اور حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی. حالانکہ وہ حدیث یا تو انتہائی ضعیف ہوگی، ضعیف تو چلو انتہائی ضعیف ہوگی، یا بعضوں نے اس حدیث کا موضوع کہا ہے، اس قسم کی روایات بھی اس میں آ گئی ہیں. لیکن بہرحال پھر بھی میں مقصد تو کتاب کی تعریف کرنا تھا کہ یعنی واقعی بہت اچھا ایک ذخیرہ جمع ہو گیا شمائل کبرا کے نام سے. ہاں پھر انسان خود ہی دیکھ لیں کہ وہ کون سی حدیث کا کیا درجہ ہے، کہاں سے یہ حدیث انہوں نے لی ہے، حوالہ لکھ دیا، کتاب کا نام لکھ دیا ہے، وہاں تلاش کر لیں اور وہاں حدیث کا درجہ دیکھ لیں. لیکن بہرحال ایک بڑا کام ہے کہ احادیث کا ذخیرہ شمائل کے نام سے، بہت بڑا ذخیرہ کئی جلدوں میں ہے. ابتداءً مجھے یاد ہے جب ہندوستان میں تھا تو اس کی پہلی جلد چھپی تھی، اس کے بعد تو کئی جلدیں آ گئیں، اس لیے کہ اس میں کھانے پینے کا ذکر، پھر لباس کا ذکر، اس کے بعد پھر اور چیزیں ذکر کرتے کرتے ماشاءاللہ کئی جلدوں میں وہ کتاب بن گئی. اور یعنی بہت یعنی سائز میں تو بہت یعنی بڑا سائز نہیں ہے اس کا، لیکن کئی جلدوں میں ہو گئے، اور بہت اچھا ذخیرہ احادیث کا شمائل کے عنوان سے جمع ہو گیا ہے. مفتی ارشاد اللہ قاسمی یا مفتی ارشاد قاسمی جو نام ہے، مشہور ہے، ان کی کئی اور بھی کتابیں ملتی ہیں. باب ما جاء فی صفۃ ادام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بالسند المتصل منا للامام ابي عيسى محمد بن عيسى بن ثوره الترمذي رحمه الله تعالى ومتعنا بفيوضه امين، قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر وعبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه نعم الأدم أو قال الإدام الخل. راوي کو شک ہے کہ أدم فرمایا یا إدام فرمایا، إدام سالن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرکہ کتنا بہترین سالن ہے، سرکہ کو بہترین سالن فرمانا، ظاہر ہے مختلف اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر دو وجہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کی منفعت کے لحاظ سے، منافع بھی بہت ہیں، یہی جب منافع اس کے جب ذکر آیا تو پھر خیال آیا کہ اچھا یہ تو قاطعہ بلغم بھی ہے، بلغم بھی اس سے ختم ہوتا ہے، تو ایک بہت مفید چیز ہے اس لحاظ سے. تو بہرحال اس کے منافع بہت لکھے ہیں سرکے کے، ان منافع میں ایک یہ بھی ہے کہ بلغم اور اس طرح کی چیزوں کو ختم کرتا ہے، جراثیم وغیرہ کو مارتا ہے، پیٹ میں اگر کیڑے اس طرح کے جراثیم ہو جاتے ہیں ان کو بھی ختم کرتا ہے، تو یہ اس کے فوائد میں لکھا ہے. لیکن یہ سرکہ بھی ये सफ़ेद सिरका जो होता है उसकी बात नहीं हो रही है। सफ़ेद सिरका तो वो तो ज़ाहिर है बहुत से पता नहीं उसमें केमिकल्स वगैरह भी होते हैं, वो यानी उसके बजाय नहीं, आम जो सिरका जो उसके तबीयी एतबार से बना हुआ हो उस सिरके की बात हो रही है। बहरहाल यानी जिसमें भी यानी वो तिब्बी लिहाज से देख लिया जाए कि कौन सा सिरका मुफीद है कौन सा मुज़िर है, उसमें एक तो सेब से बनने वाला होता है, उसकी इफादियत भी बहुत बयान की जाती है, जो एप्पल साइडर विनीगर जो होता है उसकी उसकी इफादियत बयान की जाती है, अंजीर वगैरह से भी बनता है, मुख्तलिफ़ चीज़ों से सिरके बनते हैं। तो बहरहाल ये सफ़ेद वाले सिरके की मैं बात नहीं कर रहा, उसके अलावा जो दूसरे सिरके होते हैं जो यानी असल तबीयी चीज़ों से बने हुए होते हैं उसमें इफादियत बहुत होती है। तो एक तो इफादियत और दूसरी चीज़ उसमें उसमें ये कह लें कि जो इस्लामी मिजाज है उसके लिहाज से बेतकल्लुफ़ी, हर वक्त घर में मौजूद है, रोटी उसमें भिगो ली खा लिया, मौजूद है सारन पकाना वगैरह, ज़ाहिर है वो सब तकल्लुफात नहीं, हर वक्त मौजूद भी है, रहने में मिलने में सहूलत भी है और कोई तकल्लुफात नहीं है। तो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिजाज था सादगी के लिहाज से उस लिहाज से इसमें दोनों मनफातें, मनफात जिस्मानी भी और सादगी भी और कम खर्च भी, हर लिहाज से इसमें सहूलत है। भी क़ाल हद्दसना به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. क्या तुम खाने पीने की हर चीज़ तुम्हारे पास नहीं है जो चाहते हो? ألستم في طعام وشراب ما شئتم, जो चाहो खाने पीने की चीज़ें तुम्हें मिल जाती हैं, हर तरह की नेमतें हैं, हालांकि तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कि आपके पास रद्दी खजूर भी, दखल कम दर्जे की रद्दी खजूर जो आमतौर पर लोग इस्तेमाल नहीं करते, रद्दी खजूर भी आपके पास इतनी मकदार में नहीं होती थी जिससे आप पेट भर लें। भी قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل. به قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهد من الجرمي قال كنا عند أبي موسى رضي الله تعالى عنه فأتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم فقال ما لك؟ فقال إني رأيتها تأكل شيئا نتنا فحلفت أن لا آكلها. قال أدن فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. اس رواية سبتانا يتعلم تو गया, एक तो ये साबित हो गया सिरका, रोटी के साथ सिरका खाना ये साबित हो गया पिछली रिवायतों से। दूसरा खजूर, उसकी तमाम अकसाम रद्दी हो आमदा हो हर तरह के खजूर। तीसरा इस रिवायत में मुर्गी का गोश्त खाना साबित हो गया। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास थे हम, आपके पास मुर्गी का गोश्त लाया गया, एक शख्स लोगों में पीछे हट गया कि नहीं नहीं मैं नहीं खाता, मुर्गी का गोश्त देख कर पीछे हट गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि तो अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु ने ये पूछा कि क्या बात है? तो उन्होंने जो भी शख्स थे वो उन्होंने ये कहा, वो कौन थे? ये ज़हदम अलजर्मी जो हैं वही थे या कोई और थे? इस पर शुर्रा ने बड़ा कलाम किया है, इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने इसी को तरजीह दी कि यही खुद अपने बारे में ही बता रहे हैं लेकिन ज़िक्र नहीं किया। इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने कई रिवायतों से उसको साबित किया लेकिन दूसरी तरफ बाद शुर्रा ने इनकार किया। बहरहाल वो कौन थे यकीनन कहना मुश्किल है, बज़ाहिर ये वही थे। क्यों फरमाते हैं कि हम अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु के पास थे तो एक शख्स ने मुर्गी का गोश्त देखकर वो पीछे हट गया कि मैं नहीं खाता। गोया इब्न हजर के बकौल ये खुद ज़हदम अलजर्मी अपने बारे में फरमा रहे कि मैं पीछे हट गया लेकिन नाम नहीं लिया। फ़क़ाला तो इन्होंने ये कहा, जो पीछे हटने वाले थे उन्होंने ये कहा कि मैंने मुर्गी को देखा कि कुछ गंदगी खा रही थी तो मैंने कसम खा ली कि मैं आइंदा कोई मुर्गी नहीं खाऊँगा। मुर्गियों को देखा गंदगी खा रही है तो अच्छा इसको तो नहीं खा सकते, इतनी गंदगी खाने वाला जानवर, तो मैंने कसम खा ली कि मैं नहीं खाऊँगा। तो अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह उन्होंने फरमाया आ जाओ, करीब आ जाओ, मैंने ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है मुर्गी का गोश्त खाते हुए, अगर इसकी गंदगी खाने की वजह से इसमें कोई कराहत होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत ज़्यादा नज़ाफ़त पसंद थे, वो कभी भी इसके करीब ना आते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाया है इसका मतलब है इसमें कोई गंदगी कोई कबाहत नहीं है, गंदगी चाहे उसने खाई हो। इसलिए गोया कि अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाए कि एक चीज़ हलाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका खाना साबित है, तुम अपने उसका उसको हराम कर रहे हो, ये दुरुस्त नहीं है। ज़ाहिर है कफ़ारा तो होगा अगर कसम खाइए लेकिन कफ़ारा अदा कर दो। भी قال حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال اکلت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحم حبارہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حبارہ، حبارہ ایک پرندہ ہے جس کو اردو میں تغدری کہہ سکتے ہیں، اور بھی اس کے نام بیان کیے جاتے ہیں تغدری، بہرحال یہ ایک قسم کا پرندہ ہے جنگلوں میں پھرنے والا، یعنی کبوتر سے تو بڑا، بطخ کے قریب قریب تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں، تو بطخ تو خیر اس میں بھی الگ الگ سائز کے بطخ بھی بڑے مختلف سائز کے ہوتے ہیں، بہرحال یہ پرندہ ہے تیز اڑنے میں مشہور ہے، تغدری کا گوشت کھایا ہے۔ پرندوں میں جو عام غلہ وغیرہ کھاتے ہیں، دانے اور اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں، ان کا گوشت حلال ہی ہوتا ہے۔ ہاں، جو شکار کرنے والے، پنجوں سے شکار کرنے والے اور جانوروں کو پکڑ کر کھانے والے، چیل اور اس طرح کے جانور، وہ منع ہیں، ورنہ عموماً پرندے حلال ہیں۔ بھی قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم عن ایوب عن القاسم التیمی عن زہدم الجرمی، وہی زہدم الجرمی پیچھے والے، عن زہدم الجرمی قال كنا عند ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج، آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا اور ان کے کھانے میں مرغی کا گوشت بھی تھا۔ وفي القوم رجل من بني تيم الله احمر كانه مولا، اور لوگوں میں، آپ کے پاس بیٹھنے والے جو لوگ تھے، ان لوگوں میں ایک شخص تھا جو بنو تیم اللہ میں سے تھا، اور رنگ کے لحاظ سے احمر سرخی مائل تھا، سرخ رنگ تھا اس کا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہ مولن، اس خاندان سے نسل کے اعتبار سے نہیں تھا، بنو تیم اللہ میں سے خاندان میں سے نسل کے اعتبار سے نہیں تھا، بلکہ ان کے غلاموں میں، آزاد کردہ غلاموں میں ہونے کی وجہ سے بنو تیم اللہ میں شامل ہو گیا تھا۔ یعنی جیسے بہت سے لوگ تھے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مولا القوم منہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کیے ہوئے غلام وہ بھی زکوٰۃ نہیں لے سکتے تھے، زکوٰۃ کے احکام میں بھی وہ اسی خاندان میں شمار ہوتے تھے۔ تو یہاں پر بھی وہی کہ یہ بنو تیم اللہ میں سے کہلاتا تھا، لیکن خاندانی لحاظ سے ان میں سے شاید نہیں تھا، وہ ان کے غلاموں میں ہونے کی وجہ سے ان میں شامل ہو گیا تھا۔ کأنہ مولا قال فلم یدنو، وہ قریب نہیں آیا کھانے۔ فقال له ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ادنو فإنی قد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل منہ، آ جاؤ قریب آ جاؤ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغی کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے، تم بھی کھا لو۔ قال انی رأیتہ یأکل شیئاً فقذرتہ، میں نے مرغی کو کچھ گندگی کھاتے ہوئے دیکھا تھا تو مجھے اس سے کراہت محسوس ہوئی، گھن محسوس ہوئی، فحلفت ان لا اطعمہ ابدا، میں نے قسم کھا لی کہ آئندہ کبھی مرغی نہیں کھاؤں گا۔ به قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو احمد الزبیری وابن عیم قال حدثنا سفیان عن عبد اللہ بن عیسی عن رجل من اہل الشام یقال له عطاء عن ابی اسید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلوا الزیت ودہنوا به فانہ من شجرۃ مبارکہ، زیتون کا تیل کھانے میں استعمال کرو اور جسم پر لگانے میں، ادہینو بھی جسم پر ملنے میں، مالش وغیرہ کرنے میں، سر پر لگانے میں، یا جسم پر ملنا ہو خشکی وغیرہ کے لیے ہو، اس کو مالش وغیرہ میں بھی استعمال کرو، جسم پر ملنے میں استعمال کرو، اس لیے کہ بابرکت درخت سے نکلا ہے، اور قرآن نے بھی اس کو بابرکت کہا، من شجرات مبارکت زیتونت، تو وہاں پر اس کا ذکر ملتا ہے، یہ بھی بہت سے منافع اپنے اندر رکھتا ہے۔ دیکھو اب ان روایتوں سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں ایسی چیز پسند کی گئی ہے غذا وغیرہ کے لحاظ سے، آگے بھی روایتوں سے یہی بات ثابت ہوگی کہ انسان ایسی غذا استعمال میں رکھے جو مفید ہو اور جس میں تکلفات کم ہو۔ اگرچہ ٹھیک ہے ہم تکلفات والی چیزیں تو ہمارے ساتھ آ ہی گئیں، لیکن کم از کم اتنا تو خیال رکھ لیں کہ صحت کے لحاظ سے انسان کے لیے جو چیز مفید ہو وہ استعمال کریں۔ اب مثلا گوشت کھانا ہی ہے تو گوشت میں دیکھ لیں کون سے زیادہ مفید ہے، کس کی افادیت کم ہے، اس لحاظ سے یعنی افادیت کے لحاظ سے انسان اس کو ترجیح دے دے، جیسے سرکہ تھا، یا اسی طرح یہاں پر زیتون کا تیل ہے، تیل ہے لیکن اس تیلوں میں دیکھ لو کہ کون سا نقصان دہ، کون سا مفید، کس میں افادیت کم، کس میں زیادہ۔ تو زیتون کے تیل میں چونکہ قرآن نے بھی کہا بابرکت، اور طبی لحاظ سے بھی ثابت ہے کہ فائدہ ہے، دوسرے تیل لوگ استعمال کرتے ہیں مختلف قسم کے، اس میں بہت سے نقصانات بھی ہوتے ہیں، ہمیں بھی نہیں پتہ اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، کیا ڈالا ہوا ہوتا ہے، بہرحال اس میں نقصانات ہوتے ہیں، یہ بہت بابرکت تیل ہے استعمال کرنے کے لحاظ سے۔ بھی قال حدثنا، تو اب آئندہ بہرحال یعنی ایک تو طبی لحاظ سے فائدہ بھی ہے، اب اس حدیث کو پڑھنے کے بعد گویا اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے اب زیتون کا تیل استعمال کریں گے تو ایک اور مزید ثواب میں اضافہ ہو جائے گا۔ به قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم کلو زیت ودہن بہ فإنہ من شجرۃ مبارکہ. یہ دیکھو پیچھے مرغی کا ذکر آیا تھا, یہ تو انہوں نے تو عام دیسی مرغی کو کچھ گندگی کھاتے ہوئے دیکھ لیا تھا, ہم اگر دیکھیں کہ ہم جو مرغی کھاتے ہیں وہ کیا کھاتی ہے تو واقعتاً کراہت کی وجہ اس میں سمجھ میں آتی ہے. اس لیے کہ اس کو تو گندگی ہی کھلاتے ہیں, یعنی اس میں ان کی جو غذائیں ہوتی ہیں ان کو جو فارم میں غذا دی جاتی ہے تاکہ وہ بہت جلدی بڑے ہو جائیں. ایک تو زیادہ سے زیادہ چیزیں مل جائیں, انڈے بھی زیادہ سے زیادہ مل جائیں کم وقت میں, اس کے بھی طریقے ہوتے ہیں, اور پھر گوشت بھی جلدی سے جلدی بڑا ہو جائے اس کا تاکہ جلد اس کو بیچ سکیں اور زیادہ قیمت مل سکے. سب کچھ پیسوں پر چل رہا ہے معاملہ, یہ دنیا پورے پیسوں کے معاملے پر ہے. صحت کے لحاظ سے مفید ہے نہیں ہے, مضر ہے, اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے. اور عام طور پہ ہم جو استعمال کرتے ہیں یہ غذائیں وغیرہ استعمال کرتے ہیں, اسی وجہ سے وہ پہلے والی نہ طاقتیں اور نہ وہ یعنی انسان کی وہ ہمت, یہی کہ غذائیں ہماری اس طرح کی ہیں. غذاؤں میں بھی بہرحال دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون سی وہ ہے جس میں ہم کیا چیز کھا رہے ہیں, اور اس کو جو گوشت ہم کھا رہے ہیں وہ کون سی غذا اس کو دی جاتی ہے. انڈوں میں بھی اقسام ہوتی ہیں, مرغی میں بھی اقسام ہوتی ہیں. حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے, شریعت نے اس میں تو پابندی نہیں رکھی کہ ایک مرغی کو حرام غذا کھلائی گئی ہے لیکن اس کے گوشت میں کوئی بدبو اور گندگی کے آثار نہیں ہیں تو حلال ہے, مسئلے کے لحاظ سے حلال ہے, لیکن صحت کے لحاظ سے اس میں افادیت ہے نہیں ہے, کم ہے, نقصان ہے, وہ چیزیں بہرحال دیکھنے کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. قال ابو عیسیٰ وکان عبد الرزاق یضطرب فی ھذا الحدیث. یہ پیچھے جو روایت ہے عبد الرزاق معمر عن زید بن اسلم عن ابیہ عن عمر بن الخطاب, یہ جو ہم نے روایت پڑھی تو اس میں امام ترمذی فرماتے ہیں وکان عبد الرزاق یضطرب فی ھذا الحدیث فربما اسنده وربما ارسله. کبھی تو اس کو مسند یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے پوری سند نقل کرتے ہیں, اور کبھی عبد الرزاق نقل کرتے ہیں تو مرسل یعنی صحابی کے ذکر کے بغیر نقل کر دیتے ہیں. وہ کیسے؟ وہ آگے بیان کر رہے ہیں کہ مرسل ہو کیسے. حدثنا السنجی وهو ابو داود سلیمان بن معبد المروزی السنجی قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زید بن اسلم عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ. اس میں عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں ہے, مرسل ہے. ولم يذکر فیہ عن عمر رضی اللہ عنہ. به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء فأتي بطعام أو قال دعي له فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه. هات أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں نبي كريم صلى الله عليه وسلم کو کدو پسند تھا, دبا کدو آپ کو پسند تھا. آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا یا آپ کو کھانے کے لیے دعوت دی گئی, دعیا لہو یعنی راوی کو شک ہے کہ آگے والے شخص نے کیا فرمایا, کہ یا تو آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا تھا یا آپ کو دعوت میں بلایا گیا تھا. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دعوت کی تین قسمیں. ایک قسم تو یہ ہے جو سب سے ادنا قسم ہے کہ کسی کو اپنے گھر بلا لو, وہ کہتے ہیں سب سے ادنا قسم ہے کہ کسی کو اپنے گھر بلا لو کہ ہمارے گھر آئے اور کھائے, اس کو تکلیف بھی تو دے رہے ہیں کہ وہ تمہارے گھر تک آ رہا ہے کھانے کے لیے. دوسری قسم یہ کہ اس کے گھر کھانا بھیج دو, یہ اس سے اوپر والی قسم ہے. مزاحن فرمایا تھا یا حقیقتاً فرمایا تھا لیکن بہرحال تنویر کی طرف سے یہ منقول ہے. یہ دوسری قسم ہے کہ ان کے گھر کھانا بھیج دو. تو یہ یہاں جو پر دو قسمیں ہیں نا کہ اتیا بتعامن آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا یا آپ کو کھانے کے لیے بلایا گیا. فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ قسم یہ ہے کہ جس کی دعوت کرنی ہے اس کو پیسے دے دو کہ وہ چاہے کھانا خریدے یا جو اس سے خریدنا چاہے خرید لے. یہ بہرحال ہو سکتا ہے انہوں نے مزاح نہیں فرمایا ہو, لیکن یہ تین قسمیں ہیں تھامی نے یہاں دو قسمیں بیان کی گئیں, یا تو آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا او دعیا لہو یا آپ کو کھانے کے لیے دعوت دی گئی. بہرحال انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اصل جو حصہ اس سے متعلق ہے وہ یہ کہ فجعل تو اتتبعہ میں اس سے سالن کا جو پیالہ تھا اس میں سے میں کدو تلاش کرتا رہا, تلاش کر کے آپ کے سامنے کرتا رہا, اس لیے کہ میں جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند ہے. بھی قال حدثنا قطیبۃ بن سعید قال حدثنا حفص بن غیاث عن اسماعیل بن ابی خالد عن حکیم بن جابر عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرأیت عندہ دباء یقطع فقلت ما هذا قال نكثر به طعامنا. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو میں نے دیکھا آپ کے پاس کدو ہے یقطعو جس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، کدو جب سالن میں ڈالنا ہوتا ہے ٹکڑے کرتے ہیں تو اس کو کاٹ کر ٹکڑے کیے جا رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا یہ کیا، کدو کا استعمال عام طور سے بہت زیادہ کوئی تھا نہیں، تو اب کدو کو کاٹ کے کیا کریں گے، یہ کیا ہے، یعنی اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا بنایا جائے گا؟ تو فرمایا کہ اس سے ہم ہمارے کھانے میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ سالن میں جب کدو ڈال دیا تو ظاہر شوربہ بھی بڑھے گا اور اضافہ ہو جائے گا۔ قال ابو عیسیٰ وجابر هذا هو جابر بن طارق، یہ جو جابر اس سند میں بیان کیے گئے ہیں اس سے مراد جابر بن طارق ہیں، یعنی حکیم بن جابر عن ابیہ، تو ابیہ وہ کون جابر ہے، تو یہ جابر یہ اس سند میں جو بیان کیے گئے ہیں وہ جابر بن طارق ہیں۔ ویقال ابن ابی طارق، ان کو ابن ابی طارق بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ جابر بن طارق بن ابی طارق بن ابی طارق ہے، تو جابر بن طارق بھی کہا جاتا ہے اور جابر بن ابی طارق بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ نسبت الجد کے اعتبار سے صحیح دونوں ہیں۔ وَهُوَ رَجْلٌ مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی ہیں، لیکن وَلَا يُعْرَفُ لَهُ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ، کتب احادیث میں امام ترمذی اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں کہ ان کی صرف یہ ایک حدیث ہی ملتی ہیں، ان کی صرف یہ ایک ہی حدیث ملتی ہے، ان کے علاوہ اس صحابی کی اور کوئی حدیث ملتی ہی نہیں ہے۔ وہ ابو خالد اسمہ سعد، ابو خالد ان کا نام سعد ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی ایک اور حدیث بھی ان کو مل گئی، امام ترمذی تک ایک ہی حدیث پہنچی ہوگی، بعد میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کو ان کو ایک اور حدیث ملی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جابر بن طارق بن ابی طارق جو ہیں ان کی کل دو ہی حدیثیں کتب احادیث میں ملتی ہیں، ایک یہ جو امام ترمذی نے نقل کی اور دوسری ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کر دی بس۔ به قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، ایک درزی تھا، صحابی درزی ہیں، کپڑا سیتے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی۔ فقال أنس رضي الله عنه فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الطعام، أنس رضي الله عنه فرماتے ہیں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خادم ہونے کی حیثیت سے دعوت میں گیا۔ فقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرق فيه دباء وقديد، وہ جو میزبان تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو کی روٹی پیش کی اور شوربہ جس میں کدو اور قدید خشک کیا ہوا گوشت، اس لیے کہ گوشت اگر فوراً ذبح کیا ہے وہ تو تازہ ہے، اور فریزر وغیرہ تو تھے نہیں تو گوشت پرانا تو رہتا نہیں تھا، وہ خراب ہو جائے گا، تو اس کو خشک کر کے رکھ لیتے تھے، پھر جب ضرورت ہوگی اچھا ٹھیک ہے اس کو سالن میں ڈال دیا یا ویسے ہی استعمال کر لیا، ویسے ہی کھا لیا۔ تو یہ قدید گوشت کے ٹکڑے بھی کہہ سکتے ہیں یا خشک کیے ہوئے گوشت کے ٹکڑے بھی کہہ سکتے ہیں، عام طور سے قدید جو ہے وہ پرانا خشک کیا ہوا گوشت ہوتا ہے، تازہ نہیں۔ قال انس رضی اللہ تعالی عنہ فرأيت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يتتبع الدباء حوالی صفحتی حوالی صحفتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ کدو تلاش کر رہے ہیں اس صحفہ پیالے کے اطراف سے، اچھا یہاں کدو کا ٹکڑا ہے، اچھا یہاں کدو کا ٹکڑا ہے۔ اب یا تو آپ کو پسند تھا یا ہو سکتا ہے کہ وہ خیاط جو بھی میزبان تھے ان کی خوش دلی کے لیے کہ دیکھو ان کو یہ بھی ہوگا، گوشت تو میں نے تازہ پیش نہیں کیا، شوربہ ہی ہے، اچھا کھانا پیش کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پسندیدگی اور رغبت کا اظہار فرمایا، اس سے میزبان بھی خوش ہو گئے ہوں گے کہ اچھا چلو میں نے ایسی چیز پیش کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، ہو سکتا ہے مرغوب ہو سکتا ہے سامنے والے کا دل خوش کرنا مقصود ہو، دونوں ہو سکتا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے کے اطراف سے وہ کدو تلاش کرتے رہے اور گویا اس کو کھاتے رہے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا اس طرح کدو کھاتے ہوئے، فلم ازل احب الدباء من یوم اذن، اس دن سے کدو مجھے بھی پسند ہو گیا۔ بس یہ وہ تھا جو تعلق ہوتا ہے کہ انس رضی اللہ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق تھا، دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چیز پسند ہے بس مجھے بھی پسند ہے، یعنی ظاہر ہر ایک کی اختیار کی بات نہیں ہوتی، لیکن وہ ایک محبت کا ایک جب جذبہ ہوتا ہے، غلبہ ہوتا ہے، تو انسان سوچتا ہے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چیز پسند ہے، ہو نہ سکتا مجھے کیوں پسند نہ ہو، ٹھیک ہے انسان استعمال میں کم رکھے یا زیادہ رکھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کی ہوئی چیز کا پسند آنا یہ انسان کے لیے بہت اچھی علامت ہے، یعنی ایک محبت کی قوت کی علامت ہے، لیکن ہے غیر اختیاری، اس لیے اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی چیز نہیں پسند ہوتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، اس میں کوئی دینی نقص نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر ہے تو ایک خوبی ہے، اگر کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کی ہوئی چیز پسند آ جاتی ہے تو ایک خوبی ہے، اچھی چیز ہے۔ ہمارے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے، مجھے سالوں کی تعداد تو نہیں یاد، لیکن کئی سالوں تک قدو استعمال کرتے رہے، 7 سال کا ذکر ملتا ہے یا پتہ نہیں، اس سے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ذکر ملتا ہے پانی کے بارے میں کہ انہوں نے اطبا کے کہنے پر ترک کیا تھا، وہ بھی شاید 7 سال کا، تو اس لیے مجھے یاد نہیں کہ ان کا کتنے سالوں کا ذکر ہے، لیکن کئی سالوں تک قدو ہی استعمال کرتے رہے، پھر اطبا نے منع کیا کہ نہیں، مستقل اس کو استعمال کرنا اور اتنا کثرت سے استعمال کرنا وہ طبی لحاظ سے ان کے لیے صحت کے لحاظ سے مضر ثابت ہو رہا ہے، تو پھر اس کو اس میں کمی کر دی گئی تھی یا روک دیا گیا تھا، ورنہ کئی سالوں تک وہ استعمال فرماتے رہے۔ بھی قال حدثنا احمد بن ابراہیم الدورقی و سلمۃ بن شبیب و محمود بن غیلان قالوا اخبرنا ابو اسامہ عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیز اور شہد پسند تھا، شہد تو ہے ہی میٹھا اور اس کے علاوہ میٹھی چیز، اس میں اس زمانے میں میٹھی چیز کھجور اور اس طرح کی چیزوں سے جو کھجور کا میٹھا بن جاتا تھا، اس قسم کی چیزیں ہوتی تھیں، ہماری طرح کے میٹھے تو ظاہر نہیں ہوتے تھے، یعنی یہ مٹھائیاں تو خیر بہت ہی صحت کے لحاظ سے مضر ہوتی ہیں، اس میں جو چیزیں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں، سب سے زیادہ مضر چیز تو شاید چینی ہی ہوگی، اس کے علاوہ اور چیزیں اور کچھ نہیں، تو اوپر سے پھر اس کو سجانے کے لیے چاندی کا ورق، پتہ نہیں چاندی کا ورق طبی لحاظ سے اس کے یعنی ٹھیک ہے، اس کو جلا کر اور راکھ بنا کر اور کچھ کر کے حکیم لوگ استعمال کرتے تھے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن چاندی کا ورق اصل چاندی، لیکن اتنی قلیل مقدار میں کہ ٹھیک ہے اس کی مضرت نہیں ہوتی، لیکن چاندی کو اس جگہ استعمال کرنا وہ تو ایک ثمن اور ایک یعنی ایک قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی، بہرحال یعنی ہماری مٹھائیاں وہ اس کی قسم الگ ہے، وہ اس زمانے کی مٹھائی جو ہوتی تھی وہ فائدہ مند ہوتی تھی، اس میں اگر گھی بھی ڈالا تو وہ بھی فائدہ مند ہے، اور کھجور ہے وہ بھی فائدہ مند ہے، شہد استعمال کیا وہ بھی فائدہ مند ہے، چینی وغیرہ کا تو دستور تھا نہیں۔ بھی قال حدثنا به قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال أخبرنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ، أم سلمة رضي الله عنها نے نبي كريم صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں پیش کیا جنبا پہلو کا گوشت مشویا جو بھنا ہوا تھا، عام طور پر اس زمانے میں وہی آگ میں پکا لیتے تھے، سالن شوربہ اس کا دستور کم تھا، یعنی اس کے لیے ظاہر ہے اس کے لیے اپنے اس میں دیر لگتی تھی، بس یہ کہ آگ پہ پکا لیا اور پک گیا اور کھا لیا، تو بھنا ہوا پہلو کا گوشت پیش کیا، آپ نے اس میں سے کھایا، پھر آپ نماز کے لیے اٹھے، وضو نہیں کیا، تو ایک تو پہلو کا گوشت کھانا یہ ثابت ہو گیا، اور دوسرا یعنی پکی ہوئی آگ پر پکی ہوئی چیز استعمال کرنے کے بعد وضو نہ کرنا یہ بھی ثابت ہو گیا، پہلے زمانے میں اس میں کسی دور میں اختلاف تھا، لیکن اور اس لیے کہ اس طرح کے یعنی اسلام میں شروع میں حکم آیا بھی تھا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کے بعد وضو کر لینا چاہیے، اس کے بعد پھر وہ حکم منسوخ ہو گیا، ائمہ اربعہ میں سے کوئی اب اس وضو کا قائل نہیں ہے۔ بھی قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن سليمان بن زياد عن عبد الله بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال اكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھنا ہوا گوشت کھایا مسجد میں، اب وہ حالت اعتکاف میں تھا تو پھر تو ظاہر ہے کوئی اشکال نہیں، بہرحال مسجد میں کھانے میں یہی ہے کہ مسجد کے بے حرمتی نہ ہو، وہاں پر گند نہ ہو، یعنی صفائی وغیرہ کے خیال رکھتے ہوئے، اور معتکف ہے تب تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے۔ بھی قال حدثنا محمود بن غیلان قال انبانا وكیعا قال حدثنا مسعر عن ابي الصخرة جامع بن شداد عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأوتي بجنب مشوي، ضفت میں مہمان بنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات، یعنی گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہمان بن رہے ہیں اور میں بھی مہمان بن رہا ہوں، دونوں کسی اور کے یہاں مہمان بن کر جا رہے ہیں، مختلف روایتوں میں مختلف باتیں ہیں، یہ راجح قول کے لحاظ سے ترجمہ ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہمان بنا ایک رات، فأوتی بجنب مشوی، آپ کی خدمت میں بھنا ہوا پہلو کا گوشت پیش کیا گیا، ثم اخذ الشفرۃ آپ نے چھری لی، فجعل یحز لی بہا منہ، چھری से गोश्त काटना, अगर गोश्त अच्छी तरह पका हुआ है फिर तो छुरी से काटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर गोश्त ज़रा सख्त है तो उसको छुरी से काटा जाएगा। एक रिवायत है जो कि ज़यीफ़ है जिसमें आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छुरी से गोश्त न काटा काटा करो, ला तक़्ता लहमा बिस्सिक्कीन फ़इन्नहु मिन ज़ील अआजम, कि ये अजमियों का तरीक़ा है। रिवायत ज़यीफ़ है लेकिन बहरहाल यानी अगर पका हुआ है तो फिर छुरी से ना काटो, अगर पका हुआ नहीं है यानी वो थोड़ा सा अगर सख्त है, जैसे होते हैं ना अलग अलग स्टेक्स जब होते हैं तो स्टेक में अलग अलग वो पूछते हैं कि किस तरह का चाहिए, बहुत अच्छी तरह पका हुआ या कम पका हुआ। एक अच्छा समझा जाता है बाज़ लोगों में कम पका हुआ, जो अंदर से ज़रा कच्चा हो। बहरहाल गोश्त अगर पूरी तरह नहीं पका और अंदर से ज़रा सख्त है तो उसके लिए छुरी इस्तेमाल कर लें, कोई हर्ज की बात नहीं है। यहाँ पर वही कि छुरी का इस्तेमाल करना साबित है। बाज़ों ने फरमाया कि छुरी से काटने की ममानात तो वैसे भी नहीं, सिर्फ छुरी से खाने की ममानात है, लगने का एहतमाल है इस वजह से। लेकिन असल वो है, उस हदीस को अगर हम देखें, अगरचे सनद उसकी ज़यीफ़ है लेकिन असल मिनज़ील आजम अजमियों का तरीक़ा यह है, तो उससे बचने की ज़रूरत है। जहाँ कोई ख़ास तरीक़ा गैरों का हो तो उससे इंसान अपने आप को बचा लें। सुम्मा अख़ज़ अश्शफ़रता, छुरी ली, फ़जाला यहुज़ु ली बिहा मिन्हु, यहुज़ु काटने लगे मेरे लिए उस छुरी के ज़रिए से उस गोश्त के टुकड़े में से, बिहा हा की ज़मीन लौटेगी शफरा से, शफरा की जानिब, और मिन्हु मिनल जम्बी, तो उस पहलू के गोश्त में से छुरी के ज़रिए से काट काट कर मुझे देने लगे। क़ाला फ़जाअ बिलालुन युज़िनुहु बिस्सलाती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मेरे साथ थे, हम लोग बैठे खा रहे थे, बिलाल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए आपको नमाज के लिए बुलाने के, नमाज की इत्तला देने के लिए, युज़िनुहु बिस्सला नमाज की इत्तला देने के लिए। फ़अल क़श्शफ़रता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुरी रख दी, फ़क़ाला मा लहू तरिबत यदाहू, इसे क्या हो गया, यानी एक ताज्जुब और गया नापसंदीदगी के तौर पर फरमाया कि इस तरह नहीं करना चाहिए था, अभी हम लोग खा रहे हैं तो थोड़ी देर रहने देता, हमें खाने देता, तो इसको क्या हो गया। तरिबत यदाहू, एक यानी कोई यानी डांट भी नहीं है लेकिन थोड़ा सा तंबीह वाला लफ्ज़ है, जुमला है, कि तरिबत यदाहू के लफ्ज़ अरबी तर्जुमे के लिहाज से लफ्ज़ी तर्जुमा के तरीबा के माने मिट्टी में मिलना, इसके हाथ मिट्टी में मिले, ये लफ्ज़ी तर्जुमा, मुराद लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं है, मुराद ये है कि बड़ा अजीब आदमी इस वक्त बुला लिया, यानी नमाज के लिए अब बुलाया है तो ये कहना कि नहीं नमाज बाद में पढ़ेंगे ये भी मुनासिब नहीं है, तो नमाज को तरजीह देनी चाहिए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैं ज़ियाफ़त में हूँ, चलो खाना अलग बात है, मैं खुद खा रहा होता अलग बात है, लेकिन मैं किसी की ज़ियाफ़त कर रहा हूँ, तो उसका ख्याल रखते हुए कम अज़ कम थोड़ा सा चंद मिनट ठहर जाते तो हम खाने से फारिग हो जाते, उसके बाद नमाज़ पढ़ लेते। तो बहरहाल ये मकसद था कि अगर कोई किसी काम में हो तो उसको वो काम पूरा कर लेने दिया जाए, ये एक अदब का तकाजा था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर इस मुख्तसर यानी गोया जुमले में अदब सिखा दिया। मा लहू तरिबत यदाहू, हाँ घड़ी के लिहाज से नमाज़ें होती तो अलग बात है कि वक्त हो गया, अच्छा देर हो रही है इसलिए कि वक्त हो गया है, वो तो अलग बात है, वहाँ घड़ी के लिहाज से तो था नहीं, यानी जब वक्त हो गया बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने आकर इत्तला दे दी कि अच्छा लोग जमा हो गए, अब लोग जमा होने के बाद चंद मिनट और ठहर जाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। मा लहू तरिबत यदाहू, चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इकराम ज़ैफ, अब ये तो बाज़ रिवायतों से मालूम होता है कि ये ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास घर पे मेहमान बने थे, इस रिवायत के लिहाज से हमने तर्जुमा कर लिया कि दोनों एक साथ कहीं और मेहमान बने थे, बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी ज़ियाफ़त फरमा रहे थे किसी दर्जे में। क़ाला वकान शारिबुहु क़द वफ़ा, मुग़ीरा बिन शोबा फरमाते हैं कि इनकी मूछें ज़रा बड़ी हो गई थी। फ़क़ाल लहू, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फ़रमाया, अक़ुस्सुहु लका अला सिवाकिन, मैं तुम्हारी मूछें भी काट देता हूँ मिसवाक रख के, या फरमाया औ क़स्सहु अला सिवाकिन, रावी को शक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ फरमाया था या कर दिया था, क़स्सहु फ़िअल माज़ी है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक रख के, इसलिए कि जैसे होता है बाज़ लोग अगर काटना होता है तो कंघी रख दी, कंघी छोटी सी हो वो रख दी और नीचे जो बाल निकले हुए वो काट दिए, अब कंघी और उससे तकल्लुफात तो थे नहीं, मिसवाक ली, मिसवाक ऐसा रख दी, जो बाल नीचे जा रहे हैं उनको काट दिया, इसलिए कि होंठ पर जो बाल नीचे, इसलिए कि जो होंठ की जो लकीर है उस पर बाल नहीं आने चाहिए, अगर बाल उस पर आ रहे हैं तो उनको काटना है। अब उनको काटने के लिए यानी ऊपर कोई चीज़ अगर रख दी जाए और फिर सीधी लकीर के साथ उसको कैंची से काट दिया जाए तो वह आसान होता है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा मैं मिसवाक रख के तुम्हें ये मूछें भी कतर देता हूँ, या फरमाया कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह कर दिया। इससे मालूम हुआ कि मेहमान जब हमारे पास आए तो उसके सिर्फ खाने नहीं बल्कि और भी कोई ज़रूरत हो उसका भी ख्याल रख लिया जाए, یہ ان کی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بھی سبق سکھا دیا. بس یہ باب جیسے میں نے بتایا تھا ہے تو طویل, یہیں تک رکھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.